الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة تغابن 28 میں پارے کی سورت ہے، دو رکوعوں پر مشتمل ہے. اس کے دوسرے رکوع کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے. آج انہی آیات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سابقہ سے تسلسل یہ بنتا ہے کہ ہم نے پچھلے کئی اجتماعات جمعہ میں سورہ بنی اسرائیل کے ان دو رکوعوں کا مطالعہ کیا ہے، جس میں ایک اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے خد و خال بیان ہوئے. معاشرے میں کن چیزوں کو، کن باتوں کو فروغ دینا ہے، اور کون سی وہ جرائم ہیں جن کی بےخونی کرنی ہے. بڑے بڑے معاشرتی جرائم کون سے ہیں، اور معاشرتی برائیوں کا تفصیلی ذکر ہم نے وہاں پر سنا. ایک صالح معاشرہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے گویا کہ ہمیں ایک آؤٹ لائن دی گئی تھی کہ یہ ہوگا تو پھر یہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا. اور معاشرے کا تعلق ظاہر بات ہے کہ اجتماعیت سے، لیکن مسلمان کو بحیثیت فرد کیسا ہونا چاہیے، ایمان، اس کے ایمان کے حوالے سے جو لازمی نتائج ہیں وہ ہیں کہ جو سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کا اصل موضوع ہے. 2800 پارے کی یہ سورت، اس کا خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ ایمان ہی کے موضوع پر دونوں رکوع اس کے جو ہیں وہ مشتمل ہیں. اور فرق تقسیم یہ ہے بڑی لوجیکل کہ پہلے رکوع میں بتایا گیا کہ ایمانیات ہیں کون کون سے، کن حقائق پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ان کو مانیں گے تو پھر مسلمان کہلائیں گے. اور اللہ کے ہاں کامیابی کی گویا پہلی بنیاد یہ پڑ گئی کہ آپ نے ان حقائق کو مان لیا جن کا نام ایمان ہے، صاحب ایمان ہو گئے. صاحب ایمان ہونے کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں بھی کوئی فرق واقع ہوگا، یا بس صرف یہ ہے کہ مان لیا کہ یہ ہے، یہ ہے اللہ، ہے اللہ کو رب مان لیا، آسمان و زمین کا مالک وہی ہے مان لیا، آخرت کا دن اللہ نے طے کیا ہے ایک آئے گا حساب کتاب مان لیا، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تسلیم مان لیتے ہیں، تو اس ماننے کے نتیجے میں انسان کے طرز عمل میں، فکر میں، سوچ میں، اس کی پرائیورٹیز میں کوئی فرق واقع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایمان کے لازمی نتیجے کے طور پر جو فرق واقع ہونا چاہیے انسان کے اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں، وہ ہے دوسرے رکوع کا موضوع. پہلے رکوع میں ایمانیات ثلاثہ کا تفصیلی ذکر، تین ہی بنیادی ایمانیات ہیں نا، اللہ، توحید، نمبر دو رسالت، اور نمبر تین آخرت. ان کا تفصیلی وضاحتی بیان موجود ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جو صاحب ایمان ہوں گے ان کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں، اور جو ان چیزوں کو نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم ہے. لیکن ایمان واقعی ہمارے اندر اتر آیا یا صرف زبانی ہم نے کیا ہے؟ اب اس کا اقرار ہے. اصل ایشو یہ، یقین قلبی والا ایمان ہے تو اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے آخرت میں، اور اگر صرف سطحی سا ہے تو سطحی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ یہ ہے کہ جھوٹ بوٹ کو مسلمان بن گئے، اور ایسے لوگ کلمہ بھی بڑھ چڑھ کر اس کا اظہار کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جو ہیں وہ مسجدوں میں بھی نماز میں باقاعدگی سے آیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں. تو ان کا تو یہ سارا عمل بالکل حبط ہے، بیکار ہے، اکارت، اور ان کا انجام بھی کن کے ساتھ ہے؟ کفار کے ساتھ. لیکن ایک یہ ہے کہ ان ایمانیات کے نتیجے میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ تبدیلی بالکل ہی نہیں آ رہی. ہاں منفی بھی نہیں ہے، منافقت بھی نہیں ہے، لیکن کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے. اب معاملہ مشکوک ہو گیا، اب گناہوں کا پڑ رہا بھاری ہوگا تو جہنم. وزن اعمال کس لیے؟ قرآن مجید میں ایک دو نہیں، بیسیوں، پچاسیوں، سینکڑوں جگہ پر یہ مضمون آیا ہے. تو چنانچہ وہ بھی ایک ہمارے لیے گارنٹی نہیں بن رہا. ہاں گارنٹی ہے حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان جب ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، وعدہ ہے. لیکن اس کے کچھ علامات ہیں. چنانچہ یہ دوسرے رکوع میں اس حقیقی ایمان کی علامات ہیں جو بندہ مومن میں ہیں، تو وہ سمجھے کہ ہاں وہ واقعی حقیقی ایمان سے بہرور ہوا ہے. اور اگر وہ اپنے اندر نہیں پا رہا تو فکر کرے، مسلمان تو میں ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن میری یہ سوچ تو نہیں بنی جو قرآن کہہ رہا ہے. اب اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. قرآن ہی سب سے بڑا سورس آف ذریعہ ہے ایمان کی مضبوطی کا. جتنا آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، یہی تو کتاب ہدایت ہے، اور اسی کی جو تشریح ہے اور اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایمان افروز واقعات ہیں، سیرت ہے، احادیث ہیں، یہ سب ہماری ہدایت کے لیے ہیں. ان سے استفادہ کریں گے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ ان کا مطالعہ بھی ہوگا اور ان سے فیض یاب ہونے کی کوشش، تو انشاءاللہ وہ ایمان اندر سے جنریٹ ہوگا، حقیقی ایمان. اور سمٹمز کیا ہیں اس کے؟ یہاں پر پانچ چیزیں گنوائی گئی ہیں سچے اہل ایمان کی، جو ایک علامت ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے. دوسروں کو ٹیسٹ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا زیادہ اچھا ہے. خود اپنی فکر کرو. تو یہ ہیں وہ اصل مضامین جو اس دوسرے رکوع میں آئے. فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جیسے کہ میں نے عرض کیا پہلے رکوع کے اندر تینوں ایمانیات کا تذکرہ ہے تفصیل سے، اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. قرآن مجید میں اس طرح ہیڈنگز تو نہیں دیے ہوئے ہوتے کہ اب یہ کی مضمون ختم ہوا ہے دوسرا. ہاں جو توجہ سے لوگ پڑھتے ہیں اس کو، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، انہیں صاف نظر آ جاتا ہے کہ ہاں ایک بات یہاں مکمل ہوئی، اب اس کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہوا، اب اس کی تفصیل آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ علماء کا کام ہے، مفسرین کا کام ہے، اور جو بھی قرآن میں غوطہ زنی کرے گا، سوچ سمجھ کر پڑھے گا، یہ ساری چیزیں اس پر منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں پہنچتی, جو بھی پڑھنے والی مصیبت ہے, مگر اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے. کوئی تکلیف, کوئی مصیبت, کوئی واقعہ جو ہے وہ ظہور پذیر نہیں ہوتا مگر اللہ کے اذن سے. وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اور جو اللہ پر حقیقی ایمان رکھے گا, یؤمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. یہ ہدایت کون سی ہے؟ یہ ہے تسلیم و رضا والی ہدایت. دیکھیے, جب اللہ کو مان لیا کہ وہ کل کائنات کا مالک و خالق بھی ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے زمین آسمان کو بنایا اور اس کے بعد لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا, ہر ہر لمحے اسی کا حکم جاری ہو ساری یہ پوری کائنات میں, اور وہ تخت حکومت پر متمکن ہے, وہ کسی کی مدد کا جو ہے محتاج نہیں ہے, وہ خود عالم الغیب ہے, وہ علا کل شئین قدیر ہے, وہ بھی کل شئین علیم ہے, کسی کا محتاج نہیں. اور اس کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر سینوں میں چھپے ہوئے عزائم اور نیتوں سے بھی باخبر ہے. یہ جو نظام اس نے بنایا کہ کرامن کاتبین کو بٹھا دیا ہے ریکارڈ رکھنے کے لیے, تو وہ تو ہمارے لیے اتمام حجت کے لیے, اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. قیامت کے دن تو مکر جاؤ کہ پروردگار میں نے تو یہ نہیں کیا تھا, یہ لو تمہارا اعمال نامہ, سارا کچھ, ہر شے موجود ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو, ورنہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. ہمیں دکھانے کے لیے جسٹس کا ایک تقاضا ہوتا ہے, کبھی بتایا جائے کہ کیا کیا ہے, اس کا ثبوت دیا جائے. تو چنانچہ پہلی بات جب یہ آ گئی کہ جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے, جو واقعہ ہو رہا ہے, جو ہمارے لیے خیر ہو یا شر ہو, کوئی مصیبت آ رہی ہے, تکلیف آ رہی ہے, بیماری آ رہی ہے, کوئی نقصان ہو رہا ہے, یا کسی کو خیر پہنچ رہا ہے, بغیر اذن رب نہیں ہے. تو جب اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو رہا, تو جو سچا بندہ مومن ہے وہ کہے گا کہ ہر کے ساقی ماریخ عین التافست, میرے رب کی طرف سے جو بھی حالات مجھ پر آ رہے ہیں اسی میں میرے لیے خیر ہوگی, اسی میں کوئی حکمت ہوگی, الٹیمیٹلی میرے لیے اسی کے اندر خیر کا پہلو ہے کہ جو سامنے آ جائے گا, ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا, وہ میرا خیر خواہ ہے. ہوا مولاکم, قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا مسلمانوں سے کہ وہ تمہارا مولا ہے, خیر خواہ ہے, وہ حافظ ہے, تمہارا ساتھی ہے. اور چونکہ ایمان بالآخرت موجود ہے, تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے ہو رہا ہے. کوئی مشکل بھی آ رہی ہے تو بھی آزمائش کی ایک شکل ہے. اور اگر بظاہر خیر ہے, جس کو ہم خیر کہتے ہیں کہ بھائی چھپر پھاڑ کر مل گیا, لاٹری نکل آئی, ایسی وزارت مل گئی, ایسے محکمے کے اندر پہنچ گئے کہ اب تو سب موج ہی موج ہے, ہمارے اپنے پیمانے ہیں نا, کیا خیر ہے کیا شر ہے. تو بہرحال یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ آزمائش کی شکل ہے. اگر ایمان موجود ہے تو بندہ مومن کو پتا ہے یہ میری آزمائش ہو رہی ہے, اور میرا رب مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کس میں خیر ہے. مجھے دولت ملے گی تو کہیں میں اس میں ڈگمگا نہ جاؤں. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ رب, وہ مالک, ہوا مولاکم, اس کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور جو ہوگا اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی الٹیمیٹ خیر ہوگی اگر میں اس کا وفادار ہوں. یہ ہے, اس سے اب پریشانی ختم ہو گئی. بڑی پیاری حدیث ہے, اور محدثین نے کتب احادیث میں اکثر میں اس کو نقل کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں, عجبا لامر المؤمن، بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. لفظ عجب عجیب قرآن مجید میں انوکھا خوشنما اس مفہوم میں آتا ہے، بڑا انوکھا معاملہ ہے اور بڑی ہی خوش قسمتی والی بات ہے. کیا ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہر کام اس کے لیے خیر ہے. تفصیل کی آگے آ رہی ہے، ولیس ذالک لاحد الا للمؤمن، اور یہ سہولت سوائے بندہ مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. جس کو واقعی ایمان ہوگا اس کو یہ ملے گی. وہ کیا ہے؟ ان اصابته سرا شکر، ان اصابته سرا شکر، اگر تو اسے خیر و خوبی اور نعمتیں مل رہی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فکان خیر اللہ، اور شکر کے نتیجے میں اس کا جو ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. شکر ادا کرنا یہ خود اپنی جگہ بہت بڑا کار خیر ہے اور ذریعہ ثواب ہے. تو اگر اچھی چیزیں پہنچ رہی ہیں، اچھے حالات ہیں، تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ اصل میں میری فلاں پلاننگ کا نتیجہ ہے. یہ اب اپنی جو ہے دیکھے گا کہ میں نے کیسے کیا تھا اور اس کے نتائج نکلے، جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا وغیرہ وغیرہ. وہ اپنے آپ کو شاباش نہیں دے گا، جو ہوا اللہ سے طرف سے ہوا اور اسی کا شکر مجھے ادا کرنا ہے، میں اپنے بل پر کچھ نہیں کر سکتا تھا. فکان خیر اللہ، اور شکر ادا کرنا اس کے لیے اور خیر کا موجب بن جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اور اگر اسے کوئی تکلیف مصیبت آئے دنیا میں، صبر، اسے معلوم ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس پر صبر کرے گا، شکایت نہیں کرے گا، اسے برداشت کرے گا، اور اسے پتا ہے کہ صبر کا اجر و ثواب بھی بہت ہے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ مضمون آیا کہ اہل جنت جو جنت میں جائیں گے تو ان کا جو سب سے اہم وصف ہوگا وہ کیا، کہ انہوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری تھی، اس لیے جنت میں داخل ہوئے، صبر اور استقامت. تو چنانچہ اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ بڑا نقصان ہو گیا، بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے اس پر، وہ صابر و شاکر ہے، وہ مطمئن ہے اللہ کی رضا پر. اس کا نام ہے تسلیم و رضا. اور اگر یہ نہ ہو تو یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، فرسٹریشن ہو رہی ہے، نفسیاتی مریض بن گئے ہیں، ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں، اور کہیں بہت زیادہ کسی کی، آپ کو پتا ہے، بڑی لاٹری نکل آتی ہے تو ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ خوشی کا وہ عالم ہوا کہ اسی میں ہارٹ اٹیک ہو گیا. واقعات ہیں، لیکن بندہ مومن کی زندگی بڑی سموت، تسلیم و رضا، وہ کبھی شکوہ شکایت نہیں کرے گا، اور وہ کہے گا کہ ہاں اگر کوئی تکلیف بھی آ رہی ہے اس میں بھی یقیناً میرے لیے خیر ہوگا. اگر وہ اپنے رب کا وفادار ہے تو اسے یقین ہوگا کہ میرا رب جو بھی میرے ساتھ کر رہا ہے اس میں الٹیمیٹ خیر ہے. یہ سچا ایمان جسے ملے اس کا یہ، اس کی کیفیت نفسیاتی یہ ہوگی، یہ پہلی علامت. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ، اور جو بندہ اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہو، یہدی قلب، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. وہ ہدایت یہی ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے. اور جیسے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تو آزمائشیں ہوتی ہی رہتی ہیں، جو سچا بندہ مومن ہے اسے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کہیں دنیا کی نعمتیں مجھ پر بہت زیادہ مجھے گھیر نہ لیں، کوئی سختی آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے. امام مالک کا بھی جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ جب ان کو خلق قرآن کے مسئلے پر، اس وقت کا جو بادشاہ وقت تھا، خلیفہ، وہ عباسی دور کے شخصیت ہیں، تشدد کیا جا رہا تھا اور بہت شدید جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، اذیتیں دی جا رہی تھی کہ مانو، لیکن رو ڈٹے رہے. کہا جاتا ہے کہ ایسی مار پڑ رہی تھی کہ ہاتھی کو بھی مارا جائے تو وہ بلبلا اٹھے. وہ صبر سے برداشت کر رہے ہیں. اس کے بعد خلیفہ بدل گیا, دوسرا آ گیا. اسے اللہ نے کہیں ہدایت دے دی تھی کہ یہ بالکل ایک غلط ایشو کے اوپر اس کو زبردستی جو ہے ان کو ماننے پر مجبور کیا جا رہا تھا, خلق قرآن کا مسئلہ. اس دور کے جو معتزلہ تھے انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. ہر دور میں اس قسم کے لوگ آتے ہیں جو عقلی بحثوں کے ذریعے سے دین کو اور اسلام کو جو ہے اس کی اصل حیثیت کو پولیوٹ کرنے والے ہوتے ہیں. موجود ہیں, آج بھی بہت سارے موجود ہیں. تو چنانچہ اس کی وجہ سے وہ خلیفہ وقت جو ہے وہ بھی اس کا قائل ہو گیا, اور جو بات نہیں مان رہا اس کی پٹائی ہو رہی. خلیفہ بدل گیا. اب جو خلیفہ آیا تو اس نے امام مالک کو اشرفیوں کی ایک تھیلی ہدیے کے طور پر بھجوائی. تو روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے تو ان کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا جب ان پر سختی آ رہی تھی. اس کو دیکھ کر رو پڑے کہ یہ امتحان میرے لیے زیادہ مشکل ہے, یہ زیادہ سخت امتحان. یہ سوچ کی اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آئی؟ وہی ایمان. دنیا کے دروازے زیادہ کھل گئے ہیں, فکر ہوتی ہے کہ یہ کوئی میرے لیے ٹریپ نہ ہو رہا ہو, مجھے ٹریپ تو نہیں کیا جا رہا, میں اس آزمائش میں پورا اتر سکوں گا کہ نہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جس کو چھپر پھاڑ کر مل جاتا ہے تو الا ماشاءاللہ اکا دکا ہوگا, ورنہ پھر دیکھیں ان کی چال ہی بدلی ہوتی ہے اور پھر روز و شب کس انداز کے ہو رہے ہوتے ہیں. وہی دولت ان کے لیے آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے. تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ. ایمان حقیقی ہے تو اس کی یہ نشانی ہے کہ سوچ یہ ہو جائے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر شے سے باخبر ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, دوسری بات, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس کے اندر ایمان واقعی اس کے دل میں جاگزی ہو چکا ہے, وہ اس کے سینے کا نور بن چکا ہے, اب اس کی فرسٹ پرائرٹی یہی ہے کہ میں نے کس رستے پر چلنا ہے ہر معاملے میں دنیا میں, جو اللہ اور رسول کا بتایا وہ راستہ. جس چیز سے منع کر دیا منع ہو جاؤں, جس چیز کا حکم ہے وہ بجا لاؤں. اطاعت, ہمارے یہاں عام تصور یہ ہے نا کہ فرائض تو صرف نماز, روزہ, حج, زکات ہیں بس. یہ تو مراسم عبودیت ہیں جو قرآن میں سینکڑوں جگہ تکرار آئی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پوری زندگی اللہ اور رسول کے احکام کے تابع بسر کرو. جس چیز سے منع کر دیا اسے رک جاؤ, اور جس چیز کا حکم دیا گیا اس پر عمل کرو. اور زندگی کے ہر گوشے میں اللہ اور رسول نے تفصیلی رہنمائی دے رکھی ہے. کس لیے دی ہے؟ اس کے مطابق زندگی گزارو. تو جو سچا مومن ہوگا وہ تو ہر وقت یہی کوشش کرے گا کہ میں یہ دیکھوں کہ فلاں معاملہ ہے, قرآن کا کیا حکم ہے, رسول کا کیا فیصلہ ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. فلاں کاروبار کرنے چلا ہوں, سب سے پہلے تو یہ دیکھوں کہ شریعت کے روح سے جو کام کرنے چلا ہوں, جو کاروبار, وہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے. یہ فیزیبلٹی رپورٹ جو آج کل کا بہت اہم شعبہ ہے, جب بھی آپ کاروبار کرتے ہیں تو فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے. اس کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں, وہ بنا کے آپ کو پیش کرتے ہیں, اس کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں یہاں اس کے اندر کتنا ہی کچھ امکان ہے منافع کا. ایک بندہ مومن کے لیے سب سے پہلی بات فیزیبلٹی کے حوالے سے یہ ہونی چاہیے کہ جس قسم کا کاروبار میں کرنے چلا ہوں آیا شریعت کی روح سے جائز ہے کہ نہ جائز. باقی چیزیں سب سیکنڈری. میں نے زندگی گزارنی ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع رہ کر, اور اللہ اور اس کے رسول نے زندگی کا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں جس میں ہمیں ہدایت نہ دی ہو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو سچا ایمان ہوگا تو لازماً پوری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت ہی کو انسان مقدم رکھے گا. لاجیکل. ہاں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن اس کا سارا نقصان بھی پھر ہمیں اٹھانا ہوگا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم نے اس اطاعت سے روگردانی کی, اس انداز سے زندگی نہ گزاری, کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان مومن, تو سن لو, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, ہمارے رسول کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے, اب اپنے عمل کے ذمہ دار تم خود ہو. سخت وارننگ ہے اس میں. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تیسرا وصف یا تیسری علامت اس چیز کی کہ انسان کے اندر ایمان ہے کہ نہیں, فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بندگی کے لائق نہیں, کل اختیار کا مالک وہ ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو, توکل بندے میں آ جائے. یہ توکل کیا ہے؟ آپ بھروسہ اللہ کی ذات پر کر رہے ہیں یا مادی اسباب پر کر رہے ہیں؟ سادہ سی مثال ہے, ایک شخص جو ہے اسے سفر کرنا ہے, گاڑی موجود ہے اور گاڑی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کا میکینیکلی بالکل فٹ ہے, پٹرول موجود ہے, صبح سفر کے لیے نکلنا ہے. ایک شخص کہتا ہے میں صبح سفر کو نکل جاؤں گا, کوئی پوچھتا ہے کیا پروگرام ہے, نکل جاؤں گا. اب یہ سارے مادی اسباب تو پورے ہیں, لیکن ہوگا تو وہی پتا تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اور یہ خانہ خالی ہے ہمارا اکثر و بیشتر. ایک بندہ مومن کیا کہے گا کہ میرا ارادہ ہے جانے کا, اللہ کو منظور ہوا تو میں چلا جاؤں گا. توکل اللہ کی ذات پر, مجھے اپنا سا میں نے انتظام کر لیا ہے اور میرا پروگرام بھی ہے, چنانچہ وہ جب بھی کہے گا انشاءاللہ صبح میں سفر کے لیے نکلوں گا, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. حقیقی معنوں میں اگر انشاءاللہ کہا جائے, ایک انشاءاللہ وہ ہے جو ہمارا ایک محاورہ سا بن گیا ہے, جب کوئی وعدہ پورا نہ کرنا ہو تو وہ انشاءاللہ کا زور بہت زیادہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کام میں ضرور کروں گا, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یقین نہیں ہے, اس انشاءاللہ کے زور پر منوایا جا رہا ہے. اس کا استعمال تو اس طریقے سے ہو رہا ہے. بندہ مومن یہ نہیں کبھی کہے گا یہاں میں کل ادھر جا رہا ہوں یا کل میں یہ کام کر لوں گا, پتا تک جب جنبش نہیں کر سکتا تو ہاں میرا ارادہ یہ ہے, میں نے ارادہ کیا ہے, اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کر سکوں گا. یہ ہے توکل. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون, اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اور آج کل جو مادی دور ہے, مشینی دور ہے, اس میں یہ چیز بالکل ذہن سے اوجھل ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کے پاس وسائل موجود ہیں بس ٹھیک ہے, اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی مطلوبہ وسائل عام طور پر جو ہے مادی وسائل ہمیں درکار ہوتے ہیں وہ پورے ہیں تو بات ختم ہے. بیچ میں کوئی اور تیسری ہستی کہ وہ کہے گی اس کی طرف سے منظوری ہوگی تو یہ کام ہوگا, نہیں ہو جائے گا. جتنی ہم سائنسی ترقی میں آگے جا رہے ہیں یہ چیز اور زیادہ پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے, اس لیے کہ یہ پوری جو سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ یہ مذہب دشمنی پر اس کی بنیاد رکھی گئی, وہ ایک لمبی داستان الگ ہے. اگر آپ نے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی وہ سورہ کہف کے حوالے سے دجالی فتنہ کیا ہے, اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں ظاہر ہوگا وغیرہ, تو اس کے اندر وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے. اس لیے کہ جو بھی اس وقت مادی ترقی ہوئی ہے, سائنسی ترقی ہوئی ہے, ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے, وہ بدقسمتی سے ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ جو مذہب سے عیسائی مذہب جو ہے چونکہ اس کے اندر تثلیث کا عقیدہ ہے، انتہائی اللوجیکل ابنیت مسیح کا عقیدہ ہے، عیسائیت کو جس طریقے سے انہوں نے بہت بری طریقے سے مس کر دیا تھا اور اس کو وہ قوت کے بل پر اپنے عقائد منوایا کرتے تھے اور اس پر بڑی سخت سزائیں دی جاتی تھی، سائنس کی تعلیم بھی جو ہے وہ بھی جرم تھا، یہ جو ڈارک ایجز گزرے ہیں یورپ کے اوپر زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، جبکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن وہاں چونکہ نفس مذہب کے ساتھ یہ چیزیں ایڈ ہو گئیں اور جبرن جو ہیں وہ ایسے بے سروپا عقیدے ان پر مسلط کیے گئے اور نہ ماننے کی صورت میں شدید جو ہے پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، تو مذہب سے ہی، نفس مذہب سے ہی ایک شدید نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ چنانچہ یہ پھر سائنسی ترقی ساری جو ہوئی ہے اس کو شیطان نے جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا، کیونکہ مذہب دشمنی تھی اور مذہب ہی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں، ایک اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک خاص وقت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ نے ہدایت رسولوں اور نبیوں کے ذریعے ایک سلسلہ جاری کیا، 100,000 سے زیادہ نبی بھیجے، 300 سے زیادہ رسول بھیجے، وہی آسمانی اتری اور اس کے تحت زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ سارا جو چیپٹر ہے اس کو انہوں نے ٹوٹلی کلوز کر دیا کہ یہ ساری بحثیں جو ہے اللہ ہے یا نہیں ہے اور وہی تھی یا نہیں تھی، یہ رسول وغیرہ، یہ بس ان پر گفتگو کرنا بھی جو ہے لایعنی بات ہے۔ آج کا دور تو یہ پوری دنیا کے اندر یہی ہے، اسی لیے سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ملکی معاملات، اجتماعی معاملات، اس کے اندر کسی بھی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا، کسی آسمانی وحی کا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے جو ہیں الیکشن پروسیس کے ذریعے سے جو لوگ پہنچیں گے اسمبلی میں، وہ مل پر جو ہے وہ جو چاہیں قانون بنائیں، وہاں پر کسی مذہب کا حوالہ دینا یا کسی نبی کی تعلیمات کا حوالہ دینا یا قرآن اور رسول کا حوالہ دینا، یہ ایک جرم کے سے کم نہیں ہے، گویا جورسڈکشن سے خارج کر، یہ ہے جو دجالی فتنہ بنا ہے۔ تو بہرحال ہم پڑھ رہے تھے سورۃ تغابن کا جو ہے یہ حصہ، توکل، وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب سے یہ دجالی تہذیب آئی ہے اب توکل اللہ سے تو بالکل ہی ختم ہے، اب سارا توکل مادی وسائل پر ہے 100%۔ اگلا ایشو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ بڑی عجیب سی اس کے اندر ایک ہدایت اور رہنمائی ہے، ایک دفعہ تو آدمی ہل جاتا ہے۔ اہل ایمان، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ذرا چوکنے رہنا ان سے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریبی اگر کوئی ہے تو بیوی اور بچے ہی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی عطا ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، لیکن جب ایک خاص اینگل سے ہم دیکھیں گے کہ دنیا دار الامتحان ہے اور اس امتحان میں ہماری کون کون سی کمزوریاں ہیں جو ہمیں اس میں امتحان میں ناکام بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اس لیے کہ اس امتحان میں ناکامی کوئی افورڈیبل شے نہیں ہے، وہ جہنم ہے۔ جو کامیاب ہوا اس کے لیے جنت ہے، جو ناکام ہوا اس کے لیے جہنم ہے، کوئی تیسرا آپشن نہیں۔ تو لہذا کون کون سی چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، کون کون سی چیزیں میرے لیے زیادہ بڑا امتحان ہیں جس کے اندر میرے فیل ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس پہلو سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیوی کی محبت اور اولاد کی محبت، کہیں یہ اللہ کی محبت سے اوپر نہ ہو جائے اور کہیں آخرت کے خیال کو تمہارے ذہن سے محو نہ کر دے، اور اس کے لیے بھی انسان اپنے لیے بہت سے الاؤنس دیتا ہے، آخر بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، نہیں دلوائیں گے تو شاید ان کی حق تلفی بھی رہ جائے گی اور معاشرہ بھی کیا کہے گا، وسائل تو اتنے ہیں نہیں, کیا کریں, اب پڑھانا تو ہے. تو گویا اب رشوت کا ایک جواز بن گیا, حرام کی کمائی کا ایک جواز بن گیا. بیوی کی فرمائشیں, اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر انسان کو آزمائش کے مختلف پہلو رکھے ہیں, اور اسی نظام کے اندر ہی سے آزمائش بھی ہو رہی ہے. یہ شادی کرنا یہ اپنی جگہ مطلوب ہے, بیوی سے محبت, اولاد سے محبت, اولاد سے محبت تو اتنی فطری ہے کہ آپ چاہیں بھی تو نہ اس کو ہار نہیں سکتے. بڑا فرق ہے اے اولاد سے محبت اور والدین سے محبت, یہ برابر نہیں ہے. اولاد سے محبت ہے اصل میں جو انسان کو باندھتی ہے, والدین کی کون کیئر کر رہا ہے آج کل؟ اسی لیے ذکر ان کا کیا ہے, والدین کی محبت کا ذکر نہیں کیا. والدین کے لیے اولاد کا مسئلہ ہے, اولاد ان کا مسئلہ ہے, اور دوسری بیوی علائق دنیاوی میں اس کے جو ہے فرمائشیں. اگر اچھا بیوی میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے, ایک فضا جو ہے گھر کی وہ بڑی پازیٹو ہونی چاہیے, لڑائی جھگڑا نہ ہو, ایک دوسرے کا احترام بھی ہو, یہ بھی اسلام چاہتا ہے. لیکن یہ تھوڑا سا اگر اس میں امبیلنس ہو گیا, اس امبیلنس کے ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی. یہی محبت تمہاری جو ہے عاقبت کو برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. لہذا ان من اولادکم ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم, اس انگل سے بھی دیکھو, یہی تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, یہ تمہاری دشمنی پر اتر آئیں گے, یعنی غیر محسوس طور پر, اگر تم نے ان کی محبت کے اندر ایک اعتدال نہ رکھا اور اللہ کی محبت غالب نہ رہی. تو جسے سچا ایمان نصیب ہو جائے گا وہ اس حقیقت کو پا لے گا, وہ اپنی زندگی اسی انداز سے گزارے گا کہ ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, ان سے جو طبی محبت ہے وہ اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ پسندیدہ ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام میں منہ مارنے پر انسان مجبور ہو جائے, تو پھر یہ تمہارے دشمن ہیں, گویا کہ تمہارے حقیقی معنی میں دشمن ثابت ہو گئے. فاحذروہم, تو ان کے معاملے میں بہت محتاط رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. دیکھیے پہلی آیت میں تو ایک بڑا عجیب سا انداز جو ہے چونکانے کے لیے بھی اور اصل حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ تمہاری بیوی اور اولاد میں دشمن ہے تمہارے, ذرا بچ کر رہنا, محتاط رہو. لیکن ساتھ ہی اس کو بیلنس کیسے کیا, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, یعنی تم واقعی وہ ایک دشمن کا کردار ادا کرنا نہ شروع کر دینا. یہ اس آیت کو پڑھ کر وہ محبت اپنی جگہ, اس کا اظہار بھی اپنی جگہ, بس محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ تمہیں پٹڑی سے اتار سکتی ہے یہ محبت, اگر اس کا خاص خیال نہ رکھا گیا. تو چنانچہ ایسا بھی نہ ہو کہ اب تم گھر میں تھانے دار بن جاؤ اور ایک عجیب فضا ہو, دہشت کی فضا ہو گھر کے اندر, نہیں, یہ بھی مطلوب نہیں. بیلنس اس کو ایسے کیا, وَإِن تَعْفُوا, اگر تم درگزر سے کام لیا کرو, ان کی خطا بیوی سے اولاد سے کوئی خطا ہو گئی, اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے تو زیادہ معاملہ یہی ہوگا کہ کسی جو اس کی ذمہ داری تھی, دینی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی, نماز میں غفلت ہو رہی ہے, یا جھوٹ بولا گیا ہے, یا فلاں ہے. وَإِن تَعْفُوا, تم عفو درگزر سے کام لو, وَتَصْفَحُوا, اور چشم پوشی کر لیا کرو, یعنی ایسا کہ دیکھ بھی لیا لیکن نوٹس نہیں کیا. یہ نہیں کہ ہر بات پر پکڑنا, کسی وقت کسی بات پر جو ہے وہ پکڑا جائے, لیکن ہر بات پر سرزنش اور پکڑ دھکڑ یہ برباد کر دے گی پورے ماحول کو. تو عفو درگزر سے بھی کام لو, چشم پوشی سے بھی کام لو, وَتَغْفِرُوا, اور بات سامنے آ بھی گئی کہ ہاں کسی کی سے غلطی ہوئی ہے, تب بھی معاف کر دیا کرو. تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. وہ بھی تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے, تمہاری خطاؤں کو معاف کرے, تو تم بھی ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرو، لیکن ایک چیک رکھو، سختی مطلوب نہیں ہے، حکمت کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کرو، اور اپنا خیال یہ زیادہ رکھو کہ ان کی محبت جو ہے وہ تمہیں کہیں اللہ کے کسی حکم سے نافرمانی پر مجبور نہ کرے۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہی تو تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ فتنہ عربی زبان میں اصل میں کہتے ہیں کسوٹی کو، جس پر پرکھا جائے کہ یہ چیز خالص ہے یا اس کے برعکس۔ انسان کے امتحان، ایمان کا امتحان ہو رہا ہے ان دو کے ذریعے سے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہی فتنہ ہیں، یعنی یہ خیال رہے کہ یہ میرے لیے، یہ میرا ویک پوائنٹ ہے اور اس میں میں بہت زیادہ محتاط رہوں، کیونکہ مال جب زیادہ آئے گا تو پھر شیطانی ترغیبات ایسی آئیں گی کہ پھر رکنا مشکل ہے۔ یہ مال ایک بہت بڑا ذریعہ آزمائش ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، اور جس میں حقیقی سچا ایمان ہوگا وہی اس مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکے گا، مال بھی ہو اور اس کے فتنے سے بھی بچ جائے، آسان نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد بھی، اس کی بھی محبت جو ہے وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ حدود پھلانگ جاتا ہے اور حرام میں منہ مارتا ہے ان کی سہولتوں اور آسائشوں کے لیے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ بھی جان لو کہ اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں وہ اپنی جگہ تفصیل طلب ہیں۔ یہ پانچ چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر گنوائی گئی ہیں کہ ان سے جو ہے وہ اہل ایمان اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کیفیات ہماری ہیں تو واقعتاً ایمان اندر ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایمان میں کمی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کی سب سے پہلے کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت سے بھی آشنا فرمائے، اور یہ جو ایمان کی علامات بتائی گئی ہیں، اللہ تعالی اگر ہم میں سے کوئی کمی بھی ہے تو پروردگار سے دعا ہے کہ وہ اس کمی کی تلافی فرما دے، اور یہ ایمانی کیفیات ہمارے دلوں میں معجزن فرما دے کہ جو ایمان کی اصل آئینہ دار ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تحاضر کے حوالے سے چند گزارشات ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا جو تازہ کارنامہ سامنے آیا، انتخابی اصلاحات کی آڑ میں عقیدہ ختم نبوت پر جو ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ٹھیک ہے کہ بعد ازاں پسپائی اختیار کر لی ہے انہوں نے، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دین کے ساتھ ایک مذاق، کھلا مذاق ہے، اور جو یقیناً جو بھی کرے گا، وہ ہمارے حکمران ہوں یا کوئی بھی ہوں، جو بھی دین کے ساتھ مذاق کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی جو لڑکھڑاتی ہوئی حکومت ہے، وہ اپنے استحکام کے لیے کبھی دہشت گردی کے حوالے سے اعترافی بیان دے کر عالمی قوتوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتی ہے، جیسے کہ خواجہ آصف صاحب اپنا مقدمہ لے کر گئے تھے وہاں پر، اور کبھی عقیدہ ختم نبوت پر کاری ضرب لگا کر اسلام دشمن عالمی قوتوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، کوئی اور ریزن ہے ہی نہیں۔ اور دیکھیے، بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے قانون میں تبدیلی اور پھر پسپائی ایک منصوبے کے تحت کی گئی ہے، تاکہ اس حوالے سے قوم کی نبض بھی چیک کی جا سکے کہ وہ کس قدر واویلا کرتی ہے، اور عالمی قوتوں کو بھی یہ بتایا جا سکے کہ ہماری حکومت تو آپ کے ہر ایجنڈے کی تکمیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سارا پریشر تو اوپر سے آ رہا ہے، 295C کو ختم کرو، آسیہ بی بی کو رہا کرو، قادیانیوں کو جو تم نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اس شک کو آئین سے نکالو۔ ہمارے عقیدوں کے حوالے سے انہیں بہت فکر رہتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلسل ایک پریشر کی شکل میں آتی ہیں، اور ظاہر بات ہے حکمرانوں پر آئیں گی۔ لیکن کیا ہم اتنے ہی گر گئے ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، ان سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ در حقیقت یہ لوگ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور دبے پاؤں آئین کی دفعہ 295 سی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ طاغوتی قوتیں ان سے خوش ہو جائیں۔ اہل یورپ کی جو اسلام دشمنی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو بغض ہے، اس کا جو ابھی حال ہی میں مظہر سامنے آیا ہے کہ وہ آسیہ بی بی جو توہین عدالت، توہین رسالت کی اعترافی مجرم ہے، ایسا نہیں ہے کہ محض الزام ہے اس پر، اس نے اعتراف کیا کہ میں نے یہ کیا ہے اور یہ چیز ریکارڈڈ ہے، اور اس کو بچانے کے لیے آپ کو پتا ہے ساری دنیا اکٹھی ہو گئی کہ شاید تاریخ انسانی کا بہت بڑا ظلم ہونے چلا ہے کہ ایسی جو توہین رسالت کی جو مرتکب ہے اس کو سزا دے دی جائے اور اس کو موت کی سزا دی جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی۔ تو اس خاتون کو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اسے فریڈم آف تھاٹ اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے انعام کے لیے نامزد کر دیا ہے یورپ نے۔ اسلام دشمنی کے کتنے گھناؤنے انداز ہیں ان کے۔ اس عورت کو ان بڑے بڑے ایوارڈز کے لیے اس کا نام جو ہے نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس کا کارنامہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور کوئی کارنامہ نہیں۔ اور جب ان کا یہ حال ہے تو ان کے خوشنودی حاصل کرنا ایسے طبقات کی۔ دوسرا اہم ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف امریکہ کے دورے پر ہیں، اور امریکہ نے پہلے تو آ کے ٹرمپ صاحب نے تو کھلی کھلی دھمکیاں اور بلکہ ننگی دھمکیاں دی تھیں، اب تھوڑا سا نرم لہجے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امریکی حکام نے خصوصی شفقت سے کام لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف حتمی کاروائی سے پہلے پاکستان کو ایک موقع اور دیں گے۔ ابھی بھی وہ پوری طریقے سے ہمارے ایجنڈے کو اگر عمل کر رہا ہے اس خطے کے اندر کرے گا تو ہم سابقہ گناہ اس کے جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر سٹک اینڈ کیرٹ والی پالیسی، چھڑی اور گاجر، اسی پالیسی کو جو ہے اپنانے کا اندیا دے دیا گیا ہے۔ پاکستان پہلے ہی امریکی مطالبات منظور کر کے گزشتہ 70 سال میں ملک کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ تو اتنی خوفناک ہے کہ اس کو بیان کرنا اس وقت مشکل ہے، اس کے لیے وقت لگے گا۔ ہم بڑے ہی بھرپور شکنجے میں ہیں اس وقت۔ اب اگر پاکستان امریکہ کے بچھائے ہوئے اس جال میں پھنسا تو مکمل تباہی سے بچنا ممکن نہ ہوگا، اور اندیشہ یہ ہے کہ ہمارے اہم قومی اداروں نے اگر ایک اس بار پھر ڈبل گیم کرنے کی کوشش کی تو اندیشہ ہے کہ یہ بہت خطرناک نتائج کا حامل ہوگا۔ اس کے بھی امکانات ہیں، بہت ہی کرٹیکل سچویشن میں ہے اس وقت پاکستان۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فرعون وقت یعنی امریکہ کے شر سے بچنے کے لیے حقیقی معنوں میں جو رب کائنات ہے اس کا دامن تھامنا ہوگا۔ بال کا وہی شعر پھر دوبارہ سنا رہا ہوں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہمارے لیے اصل راستہ یہ ہے، اللہ تعالی ہمارے رہنماؤں کو توفیق دے کہ وہ بھی دین اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں، اور اللہ کی مدد کے ذریعے جو ہے اس معاملے کو، اس مشکل کو، جو مشکل وقت آ رہا ہے اس سے نبردازما کے لیے، حاضمہ ہونے کے لیے، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کریں کہ جو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے ہم اپنا قبلہ سیدھا کر لیں۔ اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے پوری قوم اکٹھی ہو جائے، آج ہی اللہ کی مدد شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا انجام ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہت خوفناک ایک دہانے تک پہنچا ہوا ہے پورا پاکستان کا معاملہ۔